بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پارے 21 کے شروع میں حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو وحی آپ کے پاس آتی ہے یعنی قرآن مجید، اس کو پڑھ کر کے سنائیے، نماز کو قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ لوگ کرتے ہیں، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. بہت عظیم آیت ہے اس اعتبار سے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے کا لوگوں کو حکم ملا ہے، دوسری ترغیب یہ دی گئی ہے، دوسری بات حکم کے طور پر یہ فرمائی گئی ہے کہ نماز کو قائم کیجئے، اور تیسرا مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور منکر اور برائیوں سے بھی روکتی ہے. تو جو آدمی نمازی بھی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور بے حیائی میں مبتلا بھی ہو، تو پھر اس کو اپنی نماز سے ڈرنا چاہیے کہ وہ نماز قائم نہیں کر رہا ہے، ورنہ نماز کے اندر تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ بے حیائی سے روکتی ہے. تو جس کی نماز بے حیائی سے نہ روکے، تو وہ اپنی نماز کو درست کرنے کی فکر کرے، یہ کوشش کرنا چاہیے، یا تو نماز قبول نہیں ہو رہی ہے یا نماز کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا ہے. بہت ہی نازک بات ہے، اس سلسلے میں سب کو کوشش کرنی چاہیے. سورہ روم میں حق تعالی شانہ نے شروع مضمون جو بیان فرمایا ہے، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. چند ہی دنوں کے اندر روم اب مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن یہ اس کے بعد میں غالب ہونے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ابتدائی زمانہ نبوت کا تفصیلی واقعہ ہے، اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں پر بھی ایسا مسئلہ تھا کہ کافر مکے میں رہتے ہوئے دیگر جگہوں پر جو بت پرستی کے اندر شرک میں مبتلا لوگ تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ اہل کتاب کو سپورٹ کرتے تھے. انڈیا پاکستان کا مسئلہ، ایک کافر کافروں کو چاہتے تھے، مسلمان مسلمانوں کے قریب ہونے والوں کو یعنی اہل کتاب کو چاہتے تھے، وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، یہ ان کو سپورٹ کرتے تھے. تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ کافروں نے، بت پرستوں نے، مشرکوں نے روم والوں کو شکست دے دی. تو مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ جیت جاتے تو ہم لوگ تھوڑا سا سینہ چوڑا کر کے ان کے سامنے چاہتے کرتے، ہوا نہیں ویسا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جب یہ خواہش ہے تو ہم اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، چنانچہ اب روم تو مغلوب ہو گئے، آئندہ جا کے غالب ہو جانے والے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کافروں کے سامنے بیٹ لگا دیے، ابھی تک بیٹ کے احکام نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ 3 سالوں کے اندر روم جو ہے غالب آ جانے والے ہیں، وہ جیت جائیں گے، اور اتنے کی میں شرط لگاتا ہوں. کافروں سے شرط لگا کے آگے حضور کے آ کر یہ اطلاع دے دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں تو فی بزی سنین ہے، چند سالوں کا ہے، آپ 3 سال کہاں سے لگائے؟ تو پھر جا کے شرط بدل کے آئے، 3 سال کی میں شرط نہیں لگا رہا ہوں، کم کرتا ہوں. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ 3 سالوں کے اندر ہی جیت گئے تھے. تو بہرحال یہ کہ اس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ اللہ ہی کے لیے حکم پہلے بھی تھا، اللہ ہی کے حکم بعد میں ہے، یعنی اسی کا حکم چلتا ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن خوش ہوں گے. تو مسلمانوں کو ایک ضابطہ بتایا گیا ہے، اصول یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو مسلمان مسلمانوں کا سپورٹ کرے، دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مسلمان مسلمانوں سے قریب رہنے والوں کو سپورٹ کرے، ان سے خوشی کا اظہار کرے، ان کے کاموں سے اپنے کو تقویت دیں. سورہ روم میں اور بھی مضامین ہیں. سورہ لقمان میں حق تعالیٰ شانہ نے، حکیم لقمان، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پیغمبر تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ پیغمبر نہیں تھے، بڑے مشہور اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائی ہے، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ اس میں فرمایا ہے، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور اس بات کی تلقین عطا کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جو اللہ کا شکر کرے گا تو اس کا شکر اس کو فائدہ دے گا، جو ناشکری کرے گا تو اللہ اس کی ناشکری سے بے نیاز ہے. شکر کرے گا تو فائدہ ہوگا، ناشکری کریں گے تو اللہ تو بے نیاز ہے. اور اللہ کی چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، شکر کے قابل ہے، اس قدر شکر کے قابل ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہے. مثال سے علماء نے سمجھایا ہے کہ ایک بادشاہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب محفوظات کے اندر اور ملفوظات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، مختصرا عرض کرتا ہوں میں. ایک بادشاہ کو پیشاب رک گیا، پیشاب رکنے کی وجہ سے درد کا شکار ہو گیا، پیٹ سوجنا شروع ہو گیا، پھولنا شروع ہو گیا. تو بڑے بڑے حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس گیا تو پیشاب جو ہے جاری نہیں ہو رہا تھا ان کا. بادشاہ نے کہا کہ کسی سے دم دعا درود کر لے. چنانچہ ایک اللہ والے کے پاس گئے، ان کو وزیر وزرا گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ کے پاس نہیں آتا ہوں، ان کو یہاں لے کے آؤ. تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجبوری ہے ہماری، جانا پڑے گا. گدڑی والوں کے پاس چلے گئے. وہاں جانے کے بعد میں انہوں نے پوڑی نکالی اور دی کہ استعمال کیجیے اس کو اللہ کے نام سے. چنانچہ انہوں نے استعمال کی تو وہ الحمدللہ پیشاب جاری ہو گیا، اور ایسا جاری ہوا کہ اب بند نہیں ہو رہا تھا. پھر کیا کرے، پھر ان کے پاس. اچھا، انہوں نے ایک شرط لگائی تھی، بات جو اصل ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پیشاب جاری ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ میں جو بولوں گا آپ کو وہ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ سب کو دے دیے، سب کے ساتھ علاج کرا لیے تھے، سب کے سامنے آپ ہی بچ گئے تھے، جو منہ مانگیں گے آپ دے دیں گے آپ کو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میری منہ مانگی قیمت یہ ہے کہ آپ کی آدھی سلطنت چاہیے، آدھی حکومت، ہاف حصہ چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر جاؤ ہمارے پاس سے. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھیں بوڑھے میاں ابھی تو بول رہے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، دیکھیں. چنانچہ آدھی سلطنت ان کے نام پہ لکھ کے دے دیے تو انہوں نے پوڑی دے دی، پیشاب جاری ہو گیا. اب پیشاب جاری ہونے کے بعد بند نہیں ہو رہا تھا تو پھر دوبارہ ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا مسئلہ ہو گیا، آپ علاج کر دیجیے صحیح سے تو نارمل ہو جائے. انہوں نے کہا کہ میری شرط وہی ہے. کیا شرط ہے؟ بولے کہ آدھی سلطنت. تو آدھی تو پہلے ہو گئی، آدھی اب جائیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں اگر علاج نہیں کرنا ہے تو چلے جاؤ. تو پہلے کے لوگ سمجھدار ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی، چلو ٹھیک ہے ان کے نام پہ آدھی بھی لکھ دیتے ہیں. وہ آدھی لکھ کے بھی دے دیے ان کے پاس. اس کے بعد انہوں نے پوڑی دی، استعمال کیے تو نارمل حالت میں آ گئے. وہ جب ان سے ماجرا پوچھا جا کے بھائی، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں آپ کی سلطنت لینا چاہتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ایک مرتبہ پیشاب رکھا تو آپ نے اپنی پوری سلطنت قربان کر دی. پیشاب کا جاری ہونا بھی اور اس کا رکنا بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بادشاہ اپنے پوری سلطنت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ اندازہ لگائیے آپ نعمت اللہ کی، جسمانی نعمتوں میں سے اور کتنی عظیم نعمتیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر کرو تو شکر اپنے لیے ہی فائدہ دینے والا ہے اور آدمی کو اپنے فائدہ دے گا. جو ناشکری کرے گا تو اللہ کی ناشکری کی کسی کو فرق پڑنے والا نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، سمجھایا تھا، وہ یہ تھے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک مت کرو، شرک بڑا ظلم ہے اور ایسا ظلم ہے کہ مغفرت ہونے والی نہیں ہے. ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، سورہ اسراء کے اندر بھی یہ تفصیل آئی تھی والدین کے ساتھ حسن سلوک. حملت امہ وہنن علی وہن، تکلیف در تکلیف میں رہتے ہوئے، بے چینیوں کے اندر رہتے ہوئے ماں نے اس کو اٹھایا ہے پیٹ کے اندر، اور اس کا پھر جو ہے دودھ چھڑانا 2 سال کے اندر ہوتا ہے. انشکر لی والی والدین، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کا بھی شکر گزاری کرے، اللہ کی بھی شکر گزاری، اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کریں. الی المصیر، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، ہاں یاد رکھو والدین کی بات ماننے کے اندر اس بات کو، اگر وہ تم کو مجبور کریں اس بات کی طرف کہ تم اللہ کے ساتھ، تم میرے ساتھ شرک کرو، مالی سے لکھ ابھی علم، جس کا ان کے پاس علم نہیں ہے، تو ایسی باتوں میں ان کی بات کو قبول نہ کرنا. لیکن یہ کہ اگر رہنا ہے ان کے ساتھ تو دنیا میں بھلے انداز سے رہو، ان باتوں میں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو لوگ میری طرف رجوع کریں ان کی پیروی کر لینا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کی باتوں ماننا ہے. بات ماننے اور نہ ماننے کا بھی فرق ہوتا ہے، کس کی بات مانے، کس کی بات نہ مانے. تو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کی بات ماننا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے والا ہے اس کی بات نہیں ماننا ہے. اب یہاں سے ایک اور استدلال کرتے ہیں فقہاء، استنباط کرتے ہیں مسئلے کو، قرآن پاک کی اس آیت سے تقلید کا ثبوت بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے ائمہ کی، علماء کی، بڑوں کی، مجتہدین کی، وہ لوگ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف ہی، اللہ کے لیے ہی کام کرتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کی بات کو ماننا ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد بھی تو یہی ہے نا بھائی، قرآن و حدیث کی صحیح تشریح امت تک پہنچ جائے، یہی محنت کی ہے انہوں نے، اور ہم اسی بنیاد پہ ان کی بات کو لیتے ہیں، یہی اتباع ہے. تو اتباع اور تقلید اسی آیت سے نکلتی ہے. اتبع سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. یا بنی انہا انتکم مثقال حبت من خردل فتکن فی سخلت او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. انہوں نے اللہ کی قدرت کو بتایا حکیم لقمان نے بیٹے کو، اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پہاڑوں کی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، یا یہ کہ آسمان کے اندر رکھی ہوئی ہو، آسمانوں کے اندر یا زمین میں کسی بھی جگہ پر ہو، اور اللہ کو اس کو نکالنا ہو، یا یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے. تل کا دانہ، رائی کا دانہ آرام سے اللہ پاک ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ باریک بھی ہیں، خبر رکھنے والے ہیں. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے، نماز کو قائم کرو، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکتے رہو، اور جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو. ان ذلک من عزم الامور، تکلیفوں پر یا آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو چڑھاؤ مت، تیور مت چڑھا کر کے بات کرو، اور اسی طریقے سے زمین میں اترا کر کے مت چلو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شیخی بزارنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں. شیخی بگارنا، بہت سارے لوگوں کو عجیب قسم کی عادت ہوتی ہے، خواہ مخواہ کے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں ہوا، ایسا بھی کرا، ویسا بھی کرا، تو یہ شیخی بگاری ہے. شیخی بگارنے کا مضمون سورہ لقمان میں بھی آیا ہے، سورہ نساء میں بھی آیا ہے، دونوں جگہوں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آدمی خواہ مخواہ اپنی تعریفات کے پل باندھتے رہے اور اپنی شیخی بگاڑتے رہے. اللہ فخر کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتے، مختال کو بھی پسند نہیں فرماتے. چلنا ہو تو چلنے کے اندر نرم میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت زیادہ جھک جاؤ، نہ بہت زیادہ اکڑ جاؤ. وغزوز من صوتک، اپنی آواز کو پس رکھو، گدھے کی طرح چلاؤ مت. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، تو چلانے والوں کی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے گدھے کی آواز سے. تو چلا چلا کے بات کرتے ہیں، غیر ضروری طور پر چیختے چلاتے ہیں، ان کے تشبیہ کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ گدھے کی آواز کے مشابہ ہے، ایسا نہیں چلا کر کے بات کرنا چاہیے. سورہ سجدہ کے اندر اس کے مضامین بھی ہیں لیکن وقت نہیں ہمارے پاس. سورۃ الاحزاب، احزاب میں تفصیلی واقعہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودی اور مکہ مکرمہ کے لوگ، پھر مکہ کے اطراف کے قبیلے، پھر دور دراز کے حجاز کے قبیلے، سب مل کر کے یہ پلان بنا لیے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کر کے پوری محنت اور پوری کوشش کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ ابھی یہ فی الحال مدینے میں ایک جگہ پہ ہیں، ان کو ایسا مقابلہ کرو کہ تہس نہس ہو جائیں یہ لوگ. چنانچہ اندرونی طور پر یہودیوں نے پلاننگ کی، اور یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے معاہدہ تھا کہ آپ باہر سے لوگوں سے اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہمارا ساتھ دینا، اور کوئی آتا ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دینا. لیکن ان یہودیوں نے مکے والوں سے ہاتھ ملایا، دیگر قبیلوں سے ہاتھ ملا لیا، اور پھر مکے والے بہت سارے قبیلوں کو لے کر کے مسلمانوں کے خلاف میں آ گئے تھے. تو احزاب حزبن کی جمع ہے، حزبن کے معنی گروہ اور جماعتوں کے ہیں، مختلف جماعتیں، مختلف لوگ، مختلف قبیلے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے. چنانچہ غزوہ خندق اسی موقع پر پیش آیا تھا، خندق مسلمانوں نے کھو دی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، کافر اس طرف نہیں آ سکے، اور پھر ایسی صورت میں ایک ٹھنڈی ہوائیں چلی، کئی دن تک محاصرہ رہا مدینے کے خلاف، وہ لوگ مدینے کے پاس آ کر کے ٹھہرے رہے. ہمت ادھر سے کبھی کبھی جو ہے ادھر سے تیر چلتے تھے، ادھر سے تیر چلتے تھے، کوئی ادھر سے بھاگنے کی کوشش، کوئی ادھر سے جانے کی کوشش، لیکن یہ کہ پراپر لڑائی نہیں ہو سکی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے جتھے کے خلاف میں مسلمانوں کی ایسی مدد فرمائی کہ وہ پورے کے پورے مل کر بھی اس چھوٹے سی جماعت کو مسلمانوں کے ختم نہیں کر سکے. اللہ نے ہوا بھی بھیجی، فرشتے بھی نازل کرے، بارش بھی نازل ہوئی، ان کا سامان تباہ ہوا، خیمے اکھڑ گئے، ٹھنڈک بڑھ گئی. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب بہت دن ہو گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، واپس جانے میں عافیت ہے، واپس چلے گئے. اللہ نے اس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور تفصیلی واقعہ سورہ احزاب کے اندر اسی طرف اشارہ کرتا ہے. دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے. دوسرا ایک مضمون یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون بیان کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح تھے اس کے بارے میں عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، حضور نے اپنی خواہش سے کوئی نکاح نہیں کیا. یہ ایک بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، اس کے مطابق نکاح کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاحوں کے مقاصد الگ الگ تھے. کسی جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا گھریلو ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے، جیسے حضرت خدیجہ سے جو نکاح ہوا تو وہ تو سنت طریقے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت کے مطابق نکاح کیا تھا، پہلا نکاح. اس کے بعد حضرت سودا سے جو نکاح ہوا وہ بہت بوڑھی تھیں، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ کی جتنی چار بیٹیاں ہیں ان کی پرورش کا نظام ہو، تو ان سے نکاح اس غرض سے ہوا. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا حضرت عائشہ کے لیے، ان سے نکاح کیا گیا. حضرت عائشہ سے نکاح کی حکمتیں یہ تھی کہ علوم محفوظ کرنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے قرآن و حدیث کے. حضرت عائشہ نے جو خدمات امت کو فراہم کی ہیں بہت بڑا احسان ہے ان کا. 2000 سے زائد احادیث امت تک حضرت عائشہ سے پہنچی ہیں، اندازہ لگائیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ میں ان سے نکاح کروایا تھا، اور چھوٹی عمر اس وجہ سے رکھی گئی تھی تاکہ محفوظ رکھ سکیں بہت ساری باتوں. چھوٹی عمر میں نکاح کیوں ہوا حضرت عائشہ سے؟ اس کی بڑی حکمت ہے. بھائی اعتراض ان کو نہیں ہوا، آپ کو کیوں ہو رہا؟ حضرت عائشہ کو اعتراض ہوا کیا؟ نہیں ہوا. حضرت عائشہ کے والد کو ہوا؟ نہیں ہوا. مکے میں کسی کو ہوا؟ مدینے میں کسی کو ہوا؟ کسی کو نہیں ہوا. تو ابھی زمانے میں کیوں ہو رہا؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ نبی ہوتے ہوئے اتنی چھوٹی لڑکی سے کیسا نکاح کر دیں؟ تو اس زمانے میں تھا ویسا کلچر، اس زمانے میں کوئی لمٹ نہیں تھی عمر ہونے کی، اور بالغ ہونے کے بعد ہی رخصتی ہوئی تھی. نکاح جلدی ہو گیا تھا، بالغ ہونے کے بعد رخصتی ہوئی تھی. بالغ ہونے کے بعد تو نہیں، آدمی رخصتی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہندوؤں کے جو اوتار ہے، یہ کرشن کی بیوی اور اسی طریقے سے مختلف، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 5 سال کی بچیوں سے بھی نکاح کیا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا، 5 سال کی بچیوں سے ہندوؤں کے بڑے بڑے دیوتاؤں نے نکاح کیا ہوا ہے، ان کی تاریخ میں موجود ہے. ان کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض صرف ادھر ہی آتا ہے، تو ادھر بھی اعتراض کرنا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جو نکاح فرمایا دینی مصلحت سے فرمایا، حضرت ام حبیبہ سے جو نکاح فرمایا سیاسی مصلحت سے کیا تھا. سیاسی مصلحت کیا تھی؟ حضرت ابو سفیان کی بیوی ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح فرمایا تو مکے والوں سے بدر بھی ہوئی تھی، احد بھی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے اور بھی لڑائیاں ہو رہی تھی، کھس پس ہو رہا تھا، یہ چیزیں چل رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان جو وہاں کے جنرل ان چیف تھے پورے، ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا، تو اب سسر داماد سے کیسے لڑیں گے؟ تو سیاسی مصلحت سے ایسا نکاح ہوا کہ مکے والوں سے لڑائی بند ہو گئی. یہ مصلحت تھی اس میں، سیاسی مصلحت تھی. پھر حضرت حوی بن اختب کی بیٹی سے جو نکاح ہوا حضرت ماریہ سے، ان کا مقصد یہودیوں کو قریب کرنا تھا. حضرت میمونہ سے جو نکاح کیا اس کا مقصد باندی وغیرہ کے اصول کو بتانے کے لیے تھا. تو غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے مقاصد میں دینی مصلحت تھی، یا یہ کہ سیاسی مصلحت تھی، یا یہ کہ امت کو جوڑنا مقصود تھا. اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تھا کوئی نکاح نہیں فرمایا گیا، اور جتنے نکاح ہوئے اس کے بعد میں ایک لمٹ پہ آ کے اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اب آپ کو آگے نکاح جائز نہیں ہے. اس صورت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے. اور حضور سے اور لوگوں نے بھی نکاح کی خواہشیں کی تھیں، تو حضور نے فرمایا کہ جو عورتیں ہجرت نہیں کریں گی ان کے لیے آپ کا نکاح جائز نہیں. ایک عورت تھی مکے کے اندر، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رشتہ دے رہی تھی، تو اللہ کا حکم آیا کہ نہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، لہذا آپ کا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے لیے خاص حکم ہے. ان کا ہجرت کرنا ضروری تھا، کیونکہ نبی کی بیوی ہو اور پھر یہ کہ ہجرت بھی نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے لیول کے ہونے کے لیے یہ آئے کہ آپ کے اندر آنے کے لیے یہ چیز بھی ضرورت تھی. تو اللہ کی طرف سے ہی یہ سارا نظام تھا. ہر مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، اس میں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے کہ نو نکاح کیوں ہوئے. مقاصد ہے اللہ، تو بہت نکاح ہو سکتے تھے. حضور نے اگر خواہش اپنی پوری کرنی ہوتی تو جوانی کی عمر میں کیوں نہیں کی؟ 40 سال کی عمر آپ علیہ، 25 سال کی آپ کی عمر ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے، آپ نے ان سے نکاح کیا، اور اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، 2 وقت بیوہ ہو چکی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح کیا. 55 سال کی عمر میں حضرت سودا سے نکاح کیا، وہ بھی ضرورت کی وجہ سے بچیوں کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا گیا، حضور نکاح فرما دیا، پھر اللہ کا حکم آیا کہ رک جاؤ، تو اس کے بعد رک گئے. تو جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کوئی خواہشات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. اللہ پاک صحیح علم و عمل نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.